اہمیت کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کے لیے بنیادی طور پر کن چیزوں کا ہم کو خیال رکھنا ہے، اس کو بیان کرنا مفید معلوم ہوا. سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ دل کے کانوں سے سنیں اور ٹھان لیں کہ ہم کو ان سب باتوں پہ عمل کرنا ہے. اللہ پاک پہ ہمارے نظر ہو، اللہ توفیق دینے والے ہیں، کو آخر تک پہنچانے والے اللہ. ارادہ کرنے میں ہی ہم کمزوری نہ دکھائیں، ارادہ ہمارا زوردار ہو کہ ہم نسبت حاصل کریں گے، سلسلے کا پورا پورا فیض حاصل کریں گے، اور اللہ سے تعلق بنانے میں اپنا پورا زور لگائیں گے، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے. بہت ہی محبت کے لائق میرے بھائیو اور سالکین، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری علوم بھی عطا فرمائے، باطنی علوم بھی عطا فرمائے. اسی لیے میں ظاہر کی بھی تعلیم ہے، ظاہر شریعت کی بھی تعلیم ہے، انسان کے اندرون کو اور باطن کو پاکیزہ بنانے کی بھی اسی اہمیت کے ساتھ تعلیم ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ظاہری صورت سکھائی کہ کس طرح سے قیام کرنا ہے، کس طرح سے رکوع کرنا ہے، کس طرح سے سجدہ کرنا ہے، قیام میں کیا پڑھا جائے گا، رکوع میں کیا پڑھا جائے گا، سجدے میں کیا پڑھایا جائے گا، اور کس طرح سے قبلے کی طرف رخ کیا جائے گا، اور نماز سے پہلے کی شرطیں کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، جس طرح نماز کے ظاہری پہلوؤں کو حضور نے تاکید کے ساتھ سکھایا سمجھایا، اللہ کے نبی نے اسی قوت کے ساتھ بلکہ اس سے زیادہ قوت کے ساتھ نماز کی حقیقت کی بھی تعلیم، نماز کی اصل جان کیا ہے، نماز کا اصل اندرونی باطن کیا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع کی تعلیم دی، قرآن پاک میں خشوع کی تعلیم دی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز میں خشوع والے ہیں وہ کامیاب. اب جس طرح رکوع فرض ہو گیا، رکوع کے بغیر نماز نہیں، سجدے کے بغیر نماز نہیں، ایسے خشوع کے بغیر بھی نماز نہیں. اب یہ خشوع اندر کی کیفیت ہے. ایسے ہی فرمایا نماز میں ایسے نماز پڑھو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. مقام احسان کی تعلیم فرمائی حضور نے حدیث شریف میں. ابھی اندرونی کیفیت ہے، اس طرح اللہ پاک کا دھیان ہو جائے، اللہ پاک کی طرف توجہ ہو جائے، گویا بندہ اپنی آنکھوں سے سامنے اللہ پاک کو دیکھ رہا ہے. اب یہ یکسوئی، یہ استحضار، یہ اللہ کی عظمت کا احساس، یہ اندر کی کیفیت ہے نماز کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز کی ترکیب شکل سمجھائی، ایسے نماز اندرون بھی اس کی کیفیات بھی حضور نے سکھائی، اس کی بھی اسی قوت سے تعلیم دی. ایسے ہی شراب کو جس طرح سے حرام کیا گیا، شراب ایک ظاہری چیز ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو، تو اس کو جس طرح سے حرام کیا گیا، بالکل ایسے ہی قوت کے ساتھ تکبر کو بھی حرام کیا گیا، عجب کو، خودی کو بھی حرام کیا گیا. اب یہ ایک اندرون کیفیت ہے. شراب پینا ایک ظاہری عمل ہے جس کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن تکبر اندر کی چھپی ہوئی کیفیت ہے، وہ اس کو بھی حرام کیا گیا. جس طرح زبان سے ہم کو الحمدللہ الحمدللہ ہر موقع پر پڑھ کر اللہ کے شکر کرنے کی تعلیم دی گئی، ویسے ہی ہمارا دل شاکر بنے اس کی بھی تعلیم دی گئی. اللہم اجعلنی لک ذکارا لک شکارا، اللہ بہت شکر کرنے والا مجھے بنا. دل کی کیفیت کیسی ہو تو شکر ایک اندرونی کیفیت ہے، اس کی بھی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اب یہ جو شریعت کا ظاہری محل ہے، ڈھانچہ ہے، نماز، روزہ، زکات، حج اور معاشرے کی تعلیم، کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے آداب کیا ہیں، اب یہ جو پورے ظاہر کی تعلیمات ہے، اس کی ترتیب اللہ کے نبی کے بعد آہستہ آہستہ علماء کرام کے اوپر اللہ نے کھولی، علوم مرتب ہوئے، ہر چیز کے آداب احکام مرتب ہوئے، ایک پوری شکل جو ہے علماء کرام کے، علماء امت کے دلوں پہ اللہ نے کھولی. ایسے ہی باطن کے جو علوم ہیں، خشیت کیسے پیدا ہوگی، اللہ کا ادب یہ کیسے ہو. اب یہ علوم باطنی، حرص کیسے میرے اندر سے نکلے گا، تکبر میرے اندر سے نکلے گا، حسد کو کیسے نکالا جائے، بغض کو کیسے نکالا جائے، کینے کو کیسے نکالا جائے، غصے پہ کیسے قابو پایا جائے. جو جن کو حضور نے مہلک بیماریاں فرمایا، جو انسان کو ہلاک کر دیتی، جہنم میں پہنچا دیتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں سخاوت کیسے لائی جائے، کیا طریقہ ہے اس کا، کیا تدبیریں ہیں، ایثار کیسے پیدا کیا جائے، خود غرضی جو ہے اس کے بجائے خیر خواہی کیسے لائی جائے، عاجزی کی کیفیت کیسے پیدا کی جائے، تحمل مزاجی ایک بندے مومن میں کیسے آئے گی، عفو درگزر کی صفت کیسے پیدا ہوگی. تو یہ جو علوم ہیں یہ اللہ نے اپنے اس امت کے مشائخ کے اوپر کھولا. انسان کے باطن کو سجانا، باطن کو سنوارنا، اندر کی گندگی نکال کر اندر طہارت اور تزکیہ پیدا کرنا، ایسے ہی شکوک اور شبہات کا خاتمہ. ایک بہت شیطان ہمیشہ پیچھے لگا ہوا ہے، وہ احکام کے بارے میں، عقائد کے بارے میں نئے نئے شکوک ڈالتا ہے، شبہات ڈالتا رہتا ہے. تو کیسے آدمی کی کیفیت یہ بنے کہ بالکل شکوک شبہات کا ایک دم سرے سے خاتمہ ہو جائے، اور ایک یقین کی کیفیت، اسلام کے ایک ایک حکم پر یقین، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین، نبی کی نبوت پہ یقین، سنتوں پہ یقین، اس کی دولت بالکل سینہ کھل جائے منشرح. ایسے ہی اسباب دنیا کے اندر ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، خوشی کے اسباب، رزق کے اسباب. عام طور پہ انسان اسباب میں پھنسا ہوا رہتا ہے، اسباب کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اللہ سے کٹ جاتا. تو آدمی اسباب کو کیسے پہچانے، کیسے ان سے دل کا رشتہ توڑے، اور مسبب الاسباب پر نظر رکھے، نظر اسباب پہ نہیں، اسباب بنانے والی ہستی پر نظر رہے اس کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا شوق آ جائے دل کے اندر، ایک ایک سنت سے محبت، اس کی عظمت، اس کو اختیار کرنے کے لیے طبیعت کے اندر ایک شوق کی کیفیت. اور عبادات تو کرتے ہیں سب، مگر عبادات کی لذت، اور ان سب کی اصل جان ہے اللہ کی معرفت. جب اللہ کی معرفت ہو جائے گی، ایسی اللہ کی معرفت کہ آدمی اپنے اطراف اللہ کی ذات کو، اللہ کی صفات کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. ایک تو ایمان لینا، ایک تو ہے مختلف صفات کی کیفیات کا اس کے اوپر طاری ہونا. تو واقعتاً پانے لگے آدمی اللہ تعالیٰ کو، یہ چیز آئے گی تو یہ سب چیزیں آئیں گی. یہ جو ابھی جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ سب وہ نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کے پانے کے بعد ہی جنت ملتی ہے. ورنہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہے، مثقال ذرۃ مثقال حبۃ من الکبر، تو اس کے لیے جنت میں داخلہ منع ہے، جہنم پکی ہے. تو اب یہ چیزیں پہلا کیسے ہوں؟ نماز تو پڑھ رہے ہیں، نماز کی ظاہری شکل تو ہے، ظاہری احکام تو ہے، مگر اندر بالکل یہ پوری صفات سے آدمی خالی ہے تو ناکام ہے، جہنمی. ان کا پیدا ہونا ضروری ہے. اب اس کی تفصیلات ہم کو فقہ کی کتابوں میں نہیں ملیں گی، اس کی تفصیلات ہم کو شریعت کی دوسری کتابوں میں اس کی تفصیل نہیں ملے گی کہ اس کو پیدا کیسے کیا جائے. حکم تو ملے گا، تفصیل نہیں ملے گی. تو اس کو پیدا کرنے کے لیے یہ تربیت کے ماہرین نے، مشائخ نے، باضابطہ ذکر اور فکر کے اسباق ایک ترتیب کے ساتھ منظم کر کے دیا. پورا ایک نصاب ہے، ایک سلیبس ہے، اس کے اندر ایک ترتیب ہے. جس طرح فقہ اور شریعت میں چار مذاہب ہیں فقہ کے، مالکی، حنبلی، شافعی، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تربیت کے ماہرین کو بھی مختلف راستے سکھائے، الگ الگ انداز ہے سب کا، تربیت کا، ذکر کا انداز الگ ہے، مگر سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ بندے کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے وصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم ہو جائے. اب یہ جو نسبت ہے، نسبت نقشبندیہ، جسے نقشبندیہ کے ذریعے سے جو اللہ سے تعلق قائم کرنے کی ایک ترتیب بنائی گئی ہے، یہ حضور سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اجمالی طور پر جاری تھی، تفصیل اس کی نہیں تھی، مختصر انداز میں ایک خاص رنگ کا اللہ سے تعلق بنانے کا ایک نظام وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا. یہاں تک کہ اس کی تفصیلات آگے جا کے کھلی ہیں وہ حضرت خواجہ بہاءالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر. حضرت خواجہ بہاءالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ وہ 708 ہجری میں، یعنی 8ویں صدی ہجری کے شروعات میں بخارا میں قصر عارفہ میں پیدا ہوئے، اور 18 سال کی عمر میں انہوں نے بیعت کی. اب سلوک کی محنت کرتے ہوئے ان کے اوپر ایک ایسا وقت گزرا کہ قبض کی کیفیت طاری ہو گئی، یعنی کوئی مل ہی نہیں رہا ہے کچھ، محنت کر رہا ہے. 6 مہینے تک وہ کیفیت رہی، 6 مہینے تک جو ہے کسی چیز میں مزہ ہی نہیں آ رہا ہے، کوئی کچھ ملتا ہوا ہی نظر نہیں آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گئے کہ بھائی یہ راستہ میرے لیے نہیں ہے، میں جو ہے اب اس میں آگے نہیں بڑھ سکتا، چلو بیوی بچوں کے لیے کچھ کمائی ہی کی جائے. تو انہیں اس ارادے سے وہ چھوڑ کر اپنا جو کام تھا ان کا کمائی کی نیت سے نکلے. وہ راستے میں ایک مسجد تھی، اس پہ نظر پڑی تو وہ مسجد پہ ایک شعر لکھا ہوا پایا انہوں نے، اے دوست ادھر آ کہ میں تیرا ہوں، بیگانہ مت بن، تو مجھ سے دور کہاں جا رہا ہے. اب وہ شعر پڑھتے ہی ان کے اوپر ایک جذب کی کیفیت پیدا ہو گئی، وہ جو طبیعت کے اندر ایک کھینچاؤ تھا، ایک انقباس تھا، وہ سب ختم ہو گیا، طبیعت بحال ہو گئی. تو مسجد میں وہ داخل ہوئے، اللہ کی طرف رجوع ہوئے، تو الہام ہوا اللہ کی طرف سے کہ میرے بندے اب مانگ، تجھے کیا مانگنا. اتنے دن کے بعد کیفیت آئی تو کتنے بیتاب تھے ہوں گے، کس طرح جو ہے بیتابی سے لپک رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے کو ان کے اوپر پیار آیا، پوچھا گیا مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے. تو چونکہ اب اتنی مشکل سے گزرے تھے، 6 مہینے کا قبض تربیت کے لائن سے اتنا مشکل، تو انہوں نے اللہ سے مانگا، اے اللہ مجھے ایسی نسبت عطا فرمائیے جس کو حاصل کرنا آسان، آپ سے مضبوط تعلق بنانے کا وہ طریقہ سمجھائیے جو آسان ہو. کیونکہ تکلیف اٹھائے ہوئے تھے، ایک خاص کیفیت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو منایا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو حضرت ابوبکر سے نسبت چلی آ رہی تھی اس کی تفصیلات کھولی. ہر چیز حضور پاک کے دور میں اختصار کے انداز میں تھی، بعد میں کھلتی چلی گئی. پہلے تجوید، حضور کے زمانے میں تجوید تھی مگر نورانی قاعدہ نہیں تھا، ادغام نہیں تھا، اقلاب نہیں تھا، غنہ نہیں تھا، کوئی نام ہی نہیں تھا، یہ سب چیزوں کی تفصیل ہی نہیں تھی، زبر زیر نہیں تھا، نقطے نہیں تھے، سب بعد میں وجود میں آیا. ایسے ہی علم تفسیر کے کوئی اصول نہیں تھے، مگر اس کی حقیقت تھی. ہر علم کی حقیقت صحابہ کے اندر تھی، مگر وہ ایک فن کے طور پہ نہیں تھا. زمانہ گزرتے ہوئے جیسے سر گزرتا گیا، وہ ایک فن بنتا گیا، اس کی تفصیل، اس کے درجے، اس کی ترتیب بنتی چلی گئی. تو وہ جو نسبت حضرت ابوبکر صدیق سے اب تک چلی آ رہی تھی اس کی تفصیل وہ کھلی حضرت نقشبند پر. اس سلسلے میں اور ایک واقعہ بھی ملتا ہے کتابوں میں کہ ایک مرتبہ ان کا گزر ہو رہا تھا تو دیکھا ایک کتا ہے جو انتہائی بھوکا ہے، پیاسا ہے، لیکن معذور ہے, چل نہیں سکتا, اپنی روزی کے لیے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا, اس وجہ سے بھوکا پیاسا پڑا ہوا ہے. تو ان کو بہت رحم آیا اس پر, لیکن ان کے پاس کچھ تھا نہیں, اس کو کھلانے کے لیے, اس کا علاج کرانے کے لیے کچھ پیسہ نہیں تھا. تو انہوں نے مزدوری کی, محنت کی, اور مزدوری سے پیسے لاتے تھے اور اس کو کھلاتے تھے پلاتے تھے, اور مزدوری سے پیسے جمع کر کے اس کا علاج کرایا, اس کو صحت مند کتا ہونے تک مزدوری کر کر کے اس پر خرچ کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ کو پیارا آیا ان کے پاس, میری مخلوق پہ اتنا میرا بندہ رحم کر رہا ہے, اللہ کو بھی رحم آیا, تب اللہ نے یہ پوری نسبت کھولی. تو حضرت خواجہ بہاؤدین نقشبند کے اوپر جو اللہ نے یہ علم کھولا, تو انہوں نے 16 سیڑھیاں ویا بنائی اللہ کے قرب کی, 16 سبق مرتب کیے. اس سے پہلے کوئی ایک سبق دو سبق کچھ بھی نہیں تھا. اب وہ تفصیل اس کی کھلی تو 16 سبق, کس طرح یہ 16 مرحلے طے ہوں گے. اور پھر انہوں نے خود فرمایا کہ اللہ تک پہنچنے کا کہ جتنے راستے ہیں ان میں سب سے قریبی راستہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے. اس میں نفس کی اصلاح کے مجاہدے بہت کم ہیں. اس سے پہلے کا جو نظام چل رہا تھا نفس کے اندر کے غصے کو نکالنے کے لیے, نفس کے اندر کی حرص کو نکالنے کے لیے بہت سخت نفس کو مجاہدے میں ڈالا جاتا تھا, بہت بھوک پیاس میں, نیند کی قربانی, بہت زیادہ مجاہدوں پہ بہت زور تھا. تو اس سلسلے میں کیا ہے, یہ مجاہدے ختم کر لیے گئے. یہ سخت مجاہدے نہیں بلکہ احکام شریعت, اللہ کے جو احکام جیسے ہیں بس اسی کی پابندی میں جو مجاہدہ ہے وہی کافی ہے, وہی سب سے بڑا مجاہدہ ہے. پھر یہ تو وسط ایشیا کی بات تھی, وہاں کی ماوراء النہر علاقے کے تھے, وہاں سے جو نسبت منتقل ہوئی ہے وہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے جو شیخ ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ, وہ وہاں سے ماوراء النہر سے بر صغیر پاک و ہند میں تشریف لائے, دلی میں ان کا قیام تھا دلی کے پاس, وہ یہاں لے کے آئے اور حضرت مجدد الفسانی نے ان سے ان علوم کو لیا. اب یہ مجدد الفسانی ایک عجیب و غریب ہستی تھے, ان کی روحانی استعداد بہت ہی غیر معمولی تھی, حیران کن تھی. ان کی استعداد اتنی زیادہ تھی کہ علوم کی بارش ان پہ ہوتی تھی, معارف کی ایسی اڑان تھی ان کی روحانی. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان پہ اور 19 سبق کھولے اور آگے گئے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے اور 19 اسٹیپس ان کی استعداد کے اعتبار سے اللہ نے ان کو عطا فرمایا. تو اس طرح سے گویا 35 اسباق ہو گئے. اور چونکہ حضرت مجدد الف ثانی تمام سلاسل کی نسبتوں کے جامع تھے, سلسلے چشتیہ, سلسلے سہروردیہ, جتنے بھی پھر اس میں جو شاخیں ہیں اہم, ان سب کی جو نسبتوں کا جو رنگ ہے سب اس میں تھا, سب تک ان تک پہنچا تھا, سب سے ان سے کہیں نہ کہیں جا کے ان کی نسبت تھی. اس وجہ سے اب یہ جو نسبت بنی تو اس میں تمام نسبتوں کے کمالات آ گئے. تو انہی اسباق پر جو ہمارے اس کے بعد جتنے بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں اس راستے میں, انہوں نے وہی جو مرتب کیے گئے ہیں 35 اسباق, ان پر محنت کی اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے عجیب و غریب اعلیٰ ترین درجات حاصل کیے. اس ترتیب پہ جو محنت کر کے آج کا بھی جو سالک ہے, اللہ نے جن کو توفیق دی, اللہ نے جن کو قبول کیا, وہ حضرت سے بیعت ہوئے, سلسلے میں داخل ہوئے ہیں, بہت کچھ سمجھ کے داخل نہیں ہوئے, اس کی عظمتوں کو, اس کی گہرائیوں کو سمجھ کے داخل نہیں ہوئے, راستے کی پوری تفصیل سامنے نہیں ہے, لیکن اللہ نے اپنے کرم سے توفیق دی ہے. تو آج کے بھی سالک اخلاص کے ساتھ اس پہ محنت کریں گے تو منزل کا حاصل ہونا آسان ہے. جو اللہ کے بندے محنت کر رہے ہیں وہ پا رہے ہیں. تو ہمارے حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اس فقیر کو ان اسباق پر 2 اور 2 4 کی طرح یقین ہے. بولے جس طرح 2 اور 2 جمع کریں گے تو 4 ہی ہوگا, 3 نہیں ہوگا, 5 نہیں ہوگا, ایسا یہ یقین ہے. ایسے یقین ہے کہ فلاں سبق کریں گے فلاں کیفیت ملے گی, فلاں چیز پیدا کریں گے فلاں صفت ملے گی. اس لیے کہ حضرت کا ہزاروں پہ تجربہ ہوا, آنکھوں سے دیکھا کہ بھئی کرنے سے یہ چیز وجود میں آ رہی. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ فائدہ دیتے ہیں یہ اسباق, اس کا مجھے پکا یقین ہے دو اور دو چار کی طرح سے. اب ہم کو, ہمارے سب ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ان اسباق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پکا راستہ ہے, یقینی راستہ ہے, ان کی پابندی کریں گے تو اللہ کے قرب کے منزلیں طے ہوں گی. ایک ایک سبق اللہ سے قریب کرنے کا ایک ایک مرحلہ ہے, تو پکا ہے اس کا رزلٹ. آسان بھی ہے کام, آج کل کے زمانے کے اعتبار سے بالکل اس میں مناسبت ہے, اور پھر یقینی راستہ ہے. اللہ تعالیٰ بس ہم کو یہ محبت کی راہ, اس کی قدر نصیب فرمائے. عشق تیری انتہا, عشق میری انتہا, تو بھی ابھی ناتمام, میں بھی ابھی ناتمام. جب تک یہ نسبت کا رنگ نہیں آئے گا, چاہے جتنے اعمال کرو اس میں کھوٹ رہے گا, نقص رہے گا. اور زندگی بھر جو ہے وہ شیطان پٹکیاں ہی دیتا رہے گا, گناہوں کی ذلت سے نجات پانا مشکل ناممکن رہے گا. جب تک ہم عشق کی اس راہ پہ نہ چلیں, اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے محبت بھرا تعلق جب تک قائم نہ کریں, ہم زمانے کے فتنوں سے نہیں بچ سکتے, نفس کی مکاریوں سے نہیں بچ سکتے, شیطان کے بہکاووں سے نہیں بچ سکتے. لیکن اس موقع پہ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم نے کچھ سلوک کے لیے مفید ہدایات بھی بتائی. اب یہ 35 سبق بولتے ہیں آپ سمجھ گئے اچھا سلیبس مل گیا اپنے کو, پڑھ لیں گے, ایکسپرٹ ہو جائیں گے, پورا اس کو یاد کر لیں گے, ایک ایگزام دے دیں گے, ایک ایگزام رکھ کے اس پہ ایک تقریر کر دیں گے, ایک ایک سبق پہ ایک ایک تقریر کر دیں گے, ایک نوٹ لکھ دیں گے, ایک کتاب پڑھ لیں گے, بلکہ اس پہ ایک کتاب بھی ایک لکھ دیں گے. تو بھائی یہ راستہ جو ہے سلوک کا راستہ, یہ اس طرح سے باتیں کرنے کا راستہ نہیں ہے, الفاظ اور اصول کا راستہ نہیں ہے, یہ کورس اور سلیبس کے ذریعے سے طے نہیں ہوتا, بلکہ یہ آدمی کی جو حالت طاری ہوتی ہے نا, وہ حالت اس پہ طاری ہونا پڑے گا. یقین یقین بولے کہ یقین کی کیفیت گزرنا پڑے گا, یکسوئی یکسوئی نہیں, یکسوئی کی کیفیت اپنے اوپر بن جانا پڑے گا. یہ حال ہے, اس راستے میں جو ہے کیفیات پیدا ہوتی ہیں, وہ کیفیات پیدا ہونا اس کے لیے یہ راستہ چل کے طے کرنا پڑتا ہے, معلومات سے نہیں, گزرنا پڑتا ہے احوال سے. اس واسطے اس کو سلوک نام رکھیں, سالکین کہتے ہیں سلوک کو, تو چلے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہوتی. اور ان کمالات کا, ان خوبیوں کا تعلق باتوں سے نہیں ہے, اچھی اچھی تقریریں کرنے سے, خوب اچھی وضاحتیں کرنے سے, کلاسز لینے سے یہ چیز آنے والی نہیں ہے. اس کا تعلق باتوں سے نہیں ہے, اس کا تعلق عمل سے ہے. اس لیے سلسلہ نقشبند کے مشائخ کے اندر کیا ہے, خاموش رہنے کا سسٹم زیادہ رہا ہے, باتوں کا سسٹم نہیں. ایسے ہی خالی کتابیں پڑھیں گے, اچھے اچھے بزرگوں کی ٹاپ کی کتابیں پڑھیں گے, وہ بھی اس سے بھی کام نہیں چلے گا. مولانا روم فرماتے ہیں صد کتاب و صد ورق در نار کن, یہ ہزاروں جو کتابیں ہیں نا, سب انگار میں ڈال دو اس کو, روئے دل را جانب دلدار کن, اپنے دل کا رخ دلدار کی طرف کرو, دل کا رخ کرو جی محمد, کتابوں سے یہ چیز نہیں آئے گی. اللہ اکبر. حضرت فرماتے ہیں اس راستے کا سب سے پہلا قدم کیا ہے, جب ہم اس میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں, اللہ کا قرب چاہ رہے ہیں, پہلا قدم ہے اپنا عقیدہ درست ہو. اہل السنہ والجماع, حضور نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے, معلوم نہیں کیا کیا گمراہیاں ہوں گی, ایک فرقہ ایسا ہوگا ایک جو حضور اور صحابہ کے راستے پر ہوگا. تو عقیدے جو ہے وہ جو شروع سے عقائد آ رہے ہیں محفوظ, وہ عقیدے ہونا. اب ہمارے ہندوستان میں اس کو آسان سمجھنے کے لیے علماء دیوبند کا عقیدہ, انہوں نے جس طرح سے تشریح کی ہے بالکل متوازن. تو علماء دیوبند نے جو تشریح کی ہے اس کے حساب سے پورے عقائد ہونے چاہیے. تو ہمارے پاس جو ہے وہ فہم دین کتاب جو ہے اس کو ذرا آسان کر کے لکھ دیا گیا, پورے عقائد اس کے اندر آ گئے. تقریباً جو ہے بنیادی عقائد تفصیل کے ساتھ اس میں آ گیا. اگر آپ آدمی کے عقائد صحیح نہیں ہے, بدعتی رنگ کا اس کی سوچ ہے, تو زندگی بھر بھی ٹکرے مارتا رہے وہ اللہ کو نہیں پا سکتا. اب یہ غیر مسلم قومیں ہیں, سادھو ہیں, کتنے مراقبے نہیں کرتے ہیں وہ لوگ, کتنے مجاہدے نہیں کرتے ہیں وہ لوگ, مگر اللہ تعالیٰ ملتے ہیں کیا ان کو؟ اللہ نہیں ملتا. اور سب کچھ مل جاتا, کیسا کیسا کشف مل جاتا. یوگا کرنے والے کتنی محنت کر رہے ہیں, کیسے زبردست مجاہدے, لیکن دین حق کا پتہ نہیں ہے, اس وجہ سے اللہ نہیں ملے گا. اور کیا کیا ملے گا مگر اللہ نہیں ملے گا. آج پوری دنیا کو جو ہے اپنے جال میں لیے ہوئے ہیں ان کی یوگا سے, یوگا کے فوائد سے, جو ان کو جو روشنیاں نظر آتی ہیں, جو کیفیات ہے, ایک دنیا ان سے مسحور ہے. سب ملے گا مگر اللہ نہیں ملیں گے. اللہ تو ملیں گے صحیح عقائد, حضور پاک نے جو عقائد سکھائے ہیں وہ ہوں گے تو ملیں گے. تو عقیدے پہلے درست کرنا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے, پہلے ہی قدم پہ یہ طے کر لینا ہے کہ مجھے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے, تمام ہی گناہوں سے سچی توبہ کرنا ہے. اس لیے کہ یہ اللہ سے تعلق بنانے والا راستہ ہے. گناہ کی پالیسی کے ساتھ کیسے اللہ سے دوستی ہو سکتی؟ بہت عظمتوں والی ذات ہے, نافرمانی نہیں کر کے چلنا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آدمی بالکل گناہوں سے محفوظ ہو جائے. گناہ سے محفوظ ہو رہا تو پھر اس کو سلسلے میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن وہ توبہ کرے سارے گناہوں سے اور ارادہ رکھے کہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. اب وہ گرتا پڑتا ہوا پھر وہ کیفیت بنے گی اس کی, مگر پہلے سے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ فلاں فلاں چیزیں تو اپنے کو کرتے رہنا ہے, وہ گناہ تو میں چھوڑ نہیں سکتا, ایسا نہیں چلے گا. سچی توبہ, ہر گناہ سے سچی توبہ, یہ اختیاری بات نہیں ہے, واجب ہے اس راستے میں. ایک تو کیا ہے, دینی دوستی ہو, کیا ہے وہ صحبت صالحین ہے, یہ صحبت صادقین ہے, یہ کنو ماس صادقین, نسبت حاصل ہونے کے واسطے زیادہ معیار چاہیے اللہ سے سچا تعلق بننے کے واسطے. تو جو لوگ بھی سلسلے میں داخل ہوئے ہیں وہ فرق کو سمجھو کہ یہ صادقین میں شامل ہونے کی محنت ہے. یہ اس وجہ سے سارے گناہوں سے توبہ کی شرط ہے. اب جو لوگ گناہ بھی کرتے رہیں گے ارادے سے اور پھر ساتھ میں لمبے لمبے مراقبے بھی کریں گے, سلوک بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے, تو ان کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں. چاہے کچھ کرو آپ, حاصل ہونے والا نہیں. اور یہ گناہ کون سے ہے وہ معلوم کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے کہ ہم گناہ کا ارادہ تو نہیں ہے, ہم کو معلوم نہیں ہے یہ گناہ ہے, یا فلاں گناہ ہم سے ہو رہا ہے ہم کو معلوم نہیں ہے. معلوم نہ ہونے کی حالت میں گناہ کر رہے تو بھی اثر تو ہوگا, جیسے زہر کھائیں گے تو اثر ہوگا. تو حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت شاہ زوار حسین رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ صوفی محمد گزرے ہیں, تو بڑی اچھی ان کی کیفیات تھی اور بہت اچھے وہ جا رہے تھے, مگر ایک دم کیا ہو گیا, وہ ساری کیفیات ختم ہو گئی. اب وہ پھر سارے کام کر رہے ہیں, باقی مراقبہ بھی خوب کر رہے ہیں, تہجد بھی چل رہی ہے, جتنی پابندیاں ہیں وہ پوری پابندیاں ہو رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے روکھا پن ہے, کیفیات جو ہے وہ تباہ ہیں. 6 مہینے تک دیکھا انہوں نے, اس کے بعد شیخ کو اطلاع دی کہ اب تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو شیخ نے کہا کہ اچھا غور کرو بیٹھ کے, اس شریعت کے خلاف کوئی بات تو نہیں ہو رہی ہے, اچھا غور کرو بیٹھ کے. تو نے بہت غور کیا, اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا پڑے گا تبھی غلطی نظر آتی ہے. تب ان کو ایک دم یاد آیا کہ پڑوس میں جو گھر ہے وہ گھر میں ایک لڑکی تھی جو بچپن سے جو ہے ان کے گھر میں آتی جاتی تھی، اپنی بیٹی کی طرح چھوٹی بچی تھی، بیٹی کی طرح سے آتی جاتی رہتی تھی. اب وہ کچھ عرصے سے وہ بڑی ہو گئی تھی، بالغ ہو گئی تھی، لیکن وہ بچپن سے آتی تھی بیٹیوں کے ساتھ ان کے آتی تھی، تو اور بڑی بھی ہو گئی تو ان کی طرف توجہ نہیں گئی ان کی، وہی پرانی شفقت جو تھی بیٹی ہی کی طرح جو ہے اس کے اوپر ان کی نظر پڑتی تھی، بیٹی سمجھتی تھی، حالانکہ وہ بڑی ہو چکی تھی. تو ان کو ادھر توجہ ہوئی کہ اوہو دیکھو بچی بڑی ہو گئی ہے، اب جو ہے ہم اس کو اس سے پردہ کرنا چاہیے اس سے. تو بہرحال اس طرح سے انہوں نے بے خیالی میں بغیر گناہ سمجھے بغیر اس کو ایک عمل کر رہے تھے، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ مراقبے کا فائدہ بند ہو گیا، پورے عمل کا نور آنا بند ہو گیا. تو ارادے سے گناہ نہیں کر رہے مگر پھر بھی وہ گناہ اثر دکھا رہا. اللہ اکبر. تو اس پہ ساتھیوں کو ڈرنا نہیں چاہیے، ایک بھی گناہ نہیں ہوتا تو کیسا میں کیسا ہو سکتا ہے، ارادہ پکا یہی ہونا چاہیے، کوشش ہونا چاہیے. اللہ بچانے والے ہیں، گناہ ہو جائے تو توبہ ہونا چاہیے. پالیسی پہلے سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں فلاں کام تو کرتا ہی رہوں گا میں، اسی سچی توبہ، ہر گناہ کو چھوڑ دینے کا پکا ارادہ. پھر ابھی تربیت نہیں ہوگی تو گرتے رہیں گے، پڑتے رہیں گے. اور کیا ہے، جو نامحرم ہے، غیر محرم ہے، اپنے جو عورتوں کو پردہ ہے، ان سے ہم بالکل اپنے دل سے ہی تما ختم کر دیں کہ وہ ہماری چیز ہے ہی نہیں، جیسی ہو کالی ہو پیلی ہو کسی اور کی چیز، ہمارے لیے وہ چیز ہے ہی نہیں. دل سے تما ختم ہو جائے. اس لیے کہ گناہ جہاں ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، اس کا انجام تو حسرت ہی. دبائیے لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی. تھوڑی دیر گناہ میں مزہ آتا ہے مگر اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں، راستہ ہی بند ہو جاتا ہے، حسرت قسمت میں آ جاتی ہے. تو جس کی غیر عورتوں سے بالکل تما ہی ختم ہو جاتی ہے، اندرونی جو ہے طور پہ بالکل بے مطلب ہو جاتا ہے آدمی، تب آدمی کو اپنی بیوی اچھی لگتی ہے، اسی میں پھر خوبی نظر آنے لگتی ہے، کیونکہ یہی ہماری. تو دوسروں سے کیسے ہم اپنا دل موڑ لے سکتے ہیں، تو اس کی ایک مثال دے کے بھی حضرت نے سمجھایا کہ دیکھو بیوی سے لڑائی ہو کے خفا ہے آپ بیوی سے غصے میں، آپ اس موقع پہ جو ہے بیوی آپ کے سامنے آ کے بیٹھی ہوئی ہے، اچھا سنور کے بیٹھی ہوئی ہے، مگر آپ دیکھتے نہیں، آپ کو غصہ آ رہا ہوتا، حالانکہ ابھی وہی مردانگی ہے، ابھی بھی وہی شوہر ہے. ایک عورت کی جو کشش ہونا چاہیے وہ اندر ہے، مگر چونکہ اس وقت آپ کے اوپر خفگی کی کیفیت ہے، آپ ادھر دیکھنا چاہ رہے نہیں، اس لیے آپ کا دل نہیں کھینچ رہا ہوگا. جو نامحرم ہے اس سے ہم گویا خفا ہو جانا، یہ بندہ دو عالم سے خفا، میرے لیے تم سے خفا، ہم اللہ کے واسطے خفا. تو دل سے اندر سے ہی جو ہے بے تما کی کیفیت پیدا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. دوسری وجہ جو ہے ٹی وی ہے، جب دیکھو ٹی وی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. اور ایک بہت بڑی بلا انٹرنیٹ ہے. ہمارے حضرت کیا فرماتے ہیں، یہ انٹرنیٹ نہیں ہے، انٹر ٹو نیٹ ہے، یہ جال میں پھنسنا ہے، یہ انٹرنیٹ کی طرف دیکھنا کیا ہے، انٹر ٹو دی نیٹ کے ایک جال ہے، اس میں آپ پھنسنے کے واسطے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی جو ہے اس جال سے نکالے، بہت خطرناک جال. اب جس کو دیکھو آئی ٹی میں نوکری کر رہے ہیں، پھر کیسا اس میں سے بچانا، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. جس کے ہاتھ میں دیکھو نیوز کے نام سے ہزار ناموں سے فون ہے، نیٹ ہے، اور وہ جو ہے شیطان کا جال ہے اس وقت. تو یہ جو ذکر قلبی کی لذت ہے، اس سے بڑھ کے کوئی عبادت کی لذت نہیں ہے. دل ہر وقت مست اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے، وہ تو ہے ہر حال میں شاداں، جس نے دیا ان کو اپنا دل، اللہ اللہ ہر دم جاری، دل میں محبت کے فوارے. تو یہ دل ہی دل میں جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، تو ایک اس کی عجیب لذت ہے. یہ لذت جو ہے نظروں کی حفاظت سے ملے گی. نظروں کی حفاظت نہیں ہے تو یہ وقوف قلبی اور ذکر قلبی کی دولت نہیں مل سکتی. اور ایک بنیادی خرابی جو ہے وہ جھوٹ. اب جھوٹ کی اتنی قسمیں ہیں, اتنے رنگ ہیں کہ آدمی کو کئی بار پتہ ہی نہیں چلتا میں جھوٹ بولا ہوں. جھوٹ کی بہت گہرائی سے جائزہ لینا پڑتا ہے, جھوٹ کو سمجھنا پڑتا ہے. کئی کام بولتے میں بہانہ بنا دیا بولتے, وہ بہانہ کیا ہے؟ جھوٹ بولے بولو, بہانہ کر دیا. اب عام طور پر بولتے ہیں ابھی ایک سیکنڈ میں آتا ہوں, کہ جاتا ہے ایک سیکنڈ میں کوئی واپس آتا ہوں, ابھی دو منٹ میں. معلوم ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا, ہم اتنا آسانی سے بول دیتے ہیں دو منٹ ابھی آ رہا ہوں. تو اب یہ کیا ہے؟ خلاف واقعہ بات. ایسی کتنی چیزیں کر دیتے ہیں, اور پھر بعض وقت ایک جھوٹ بولتے تو اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا, جھوٹ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو آدمی ایسا کام کرے ہی کیوں کہ جھوٹ بولنا پڑے؟ ایسا کام ہی نہیں کرنا چاہیے. کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ میں اس کو نبھا سکتا ہوں کہ نہیں. کوئی وعدہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ پورا ہو سکتا کہ نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ میں جب چھوٹا تھا, بچہ تھا, اسکول میں پڑھتا تھا, تو میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ مستجاب الدعوات کیسے بنے, اللہ ہماری دعائیں قبول کرے, کیسا بنوں میں؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ جس زبان سے ہمیشہ سچی بات نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس زبان سے نکلی ہوئی کسی دعا کو رد نہیں کرتے, کسی بات کو رد نہیں کرتے, سچا ہے میرا بندہ. اللہ اقبال نے فرمایا نیک بندوں کا ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق, یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. چاہے کتنی خوف کی حالت ہو, جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہونا چاہیے, دل میں ایک زبان پہ نہیں. اور ایک بات فرمائی, غیبت سے بچنا, یہ بھی بہت خطرناک بنیادی شرط ہے غیبت. اور سوچ کے گناہوں سے بچنا, ایک تو غیر محرم پہ نظر ڈالنا, دوسرا ہے وہ خیالات بیٹھ کے سوچنا, دیکھ تو نہیں رہے لیکن بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہیں, غلط چیزیں سوچ رہے ہیں. تو یہ دماغ کا غلط بات کو سوچنا, بے حیائی کو سوچنا, یہ دماغ کا زنا, جیسے ہاتھ کا زنا ہوتا ہے ایسے ہی. تو برے خیالات بیٹھ کے سوچتے رہنے سے دل کالا ہو جاتا ہے, سیاہ ہو جاتا ہے. اب جو ہے آدمی برے خیالات کو آنے سے تو نہیں روک سکتا, انسان کے پاس ایسی کوئی ترکیب نہیں ہے کہ خیال ہی نہ آئے, لیکن خیال آنے کے بعد جھٹک سکتا, اس کو بھگا سکتا. تو ہم کو شریعت کیا کہتی ہے کہ تم برا خیال آیا تو ہٹا لو ذہن وہاں سے. تو جب سالک اسے ذکر پہ محنت کرتا ہے تو پھر سوچ پاک ہو جاتی ہے, گندے خیالات ختم ہو جاتے ہیں, مگر محنت زیادہ لگتی ہے. اور سلسلے کے بارے میں, نسبت کے بارے میں ابتدائی شرطوں کے طور پہ حضرت فرما رہے ہیں کہ پیٹ کی حفاظت کرنا, یعنی کہ بازار سے جو چیز مل رہی ہے سب خرید رہے ہیں, کھا رہے ہیں, حلال ہے حرام ہے. آج کل تو شہروں میں جو مارکیٹ میں ہر طرح کی چیزیں, اس میں کیا کیا ڈلا ہوا ہے, تو لیبل ضرور پڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ مختلف جو ہے لوگوں نے تحقیق کر کے علامتیں بھی لکھ دی ہیں کہ کیسے ہم پہچانیں, وہ ہم لوگوں کے پاس ہونا چاہیے. ایک ساتھی کے پاس ہے تو وہ سب کو شیئر کرنا چاہیے اہتمام سے, اور یاد کرتے رہنا چاہیے کہ آپ اچھا اس پہ علم پہ مہارت حاصل کیے کہ نہیں. خاص طور پہ جو آئی ٹی کے لوگ ہیں, جانا پڑتا ہے آپ کے ایریوں میں, جو ہے ایسی چیزیں بہت ملتی ہیں. تو اس سلسلے کی بہت مجدد شخصیت گزرے حضرت شاہ غلام علی رحمتہ اللہ علیہ, انہی کے خلیفہ تھے, ان سے یہ پورے یورپ میں, یہ جو ترکی وغیرہ میں جب ہے سب انقلاب, وہ حضرت خالد نام تھا ان کا, ان سے ہی پورا سلسلہ پھیلا. تو سارے عالم میں ان کا فیض پہنچا حضرت شاہ غلام علی کا. تو وہ ایک دعوت میں گئے اور وہاں کھانا کھایا. اب وہ کھانا جو ہے مشتبہ تھا, تو ان کی پوری کیفیت ضائع ہو گئی. اب توبہ کی, معلوم نہیں کیا کیا کیا, مگر کیفیت ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہے. آخر اپنے شیخ مرزا مظہر جانے جانا ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کیا فلاں جگہ کھانا کھایا ہے نا. ہاں, اب ان کی توجہ, مرزا مظہر جانے جانا تو بہت ہی اونچی شخصیت تھی, تو کہتے ہیں کہ ان کی ایسی توجہ تھی کہ ایسی توجہ کہ اگر ہاتھی پہ وہ توجہ ڈالیں تو وہ بھی تڑپ جائے. ایسی توجہ انہوں نے ان کے قلب پہ ڈالی اور 40 دن تک روزانہ توجہ ڈالتے رہے، تب جا کے وہ مشتبہ کھانے کی وجہ سے جو دل میں اندھیرا آ گیا تھا وہ گیا۔ ایسی دنیا ہے یہ، اتنی اس کے اندر جو ہے باریکیاں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، اتنا صحابہ کرام جو ہے حرام سے بچتے تھے۔ ایک مرتبہ مشتبہ نوالا چلے گیا، ان کا جو غلام تھا اس نے، ان کو سخت بھوک کی حالت تھی، وہ کھانے کی چیز لا کے اس نے دے دی، کھا لیا۔ کھاتے ہی ان کو خیال آیا کہ بھئی یہ کہاں سے تم لائے تھے؟ تو کہا کہ جب اسلام نہیں آیا تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا، اس وقت میں نے ایک منتر پڑھ دیا تھا، ایک آدمی تھے وہ آج آیا تھا تو اس نے مجھے پیسے دیا۔ اس کا ہے تو زمانے میں کیا ہے، شرکیہ منتر کچھ بھی پڑھ سکتے، مشتبہ چیز تھی۔ تو اب جو ہے اس کو نکالنا شروع کیا، حالانکہ سخت بھوک کی حالت میں وہ کچھ کھایا تھا تو اندر چلا گیا، اب اس کو نکال رہے تو نکل نہیں رہے، تو پانی ڈال ڈال کے قے کر رہے ہیں پائے، یہاں تک ایسا لگتا تھا کہ اب جان چلی جائے گی، لیکن جب تک وہ لقمہ نکالا نہیں اس وقت تک قے کرتے رہے، میری جان چلی جائے مگر میں اس کو نکالوں۔ اللہ اکبر۔ تو کھانے کے وقت اس کا خیال کہ چیزیں حلال ہوں، طیب ہوں۔ اور مشائقین تو جو ہے بے نمازی کا کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانے سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، اتنا ان کا ذوق اعلیٰ ہو جاتا تھا۔ تو بہرحال یہ جو راستہ ہے میرے بھائیوں، جن جن ساتھیوں نے بیعت کی ہے، سلسلے سے رشتہ جوڑا ہے، ہم بات کو سمجھیں، ہم یہ راستہ کون سا، اس طرح کا راستہ ہے، یہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا راستہ۔ اور یہ محبت جو ہوتی ہے ذکر کی کثرت سے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور ذکر سے ہی جو بیماریاں ہیں روحانی، کینہ، بغض، حسد، یہ پوری بیماریوں کی شفا ذکر سے ہوتی ہے۔ ذکر اللہ شفاء القلوب۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ مقصود کیا ہے، اس سلسلے کا مقصود کیا ہے، ذکر کا مقصود کیا ہے، بیت کا مقصود کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رگ رگ سے، ریشے نیشے سے گناہوں کا کھوٹ نکلنا مقصد ہے، زندگی میں سے گناہوں کو نکالنا اس کا مقصد ہے۔ تو یہ جتنی بیماریاں ہیں باطنی وہ سب دور ہوتی ہیں ذکر کا مقصود ہوا، ہم ایسا ذکر کریں کہ اس سے چیزیں نکلیں، گناہ کا کھوٹ نکل جائے۔ کسی کے دماغ میں نہیں ہونا کشف ہونا، کشف اس لیے کر رہا ہوں، لمبے مراقبے، ذرا انوارات نظر آنا، زمین میں کیا ہے وہ بھی نظر آنا، آسمان میں کیا ہے نظر آنا، کشف ہونا، کل کی بات نظر آئے، زمین کے دفینے نظر آئے، کشف کی خواہش، عجوبے دکھانے کی خواہش، ایک عجیب غریب قسم کا سپرمین بننے کی خواہش، کرامتیں ہوں، شہرت ہو، دینداری کی شہرت ہو، لوگ آئیں گے تو تربیت کروں گا، اچھی نہیں ہے تو میری، اور اچھا ماشاء اللہ خلافت مل جائیں گی تو بہت دن کا کام کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی اگر نیت ہے تو اس راستے کا شرک ہے۔ یہ ذکر کیوں کرنا ہے بھائی؟ کہ اللہ کا بندہ بن جانا ہے۔ اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے؟ بس ویسا بندہ، یا اللہ آپ جیسا بندہ پسند کرتے ہیں چاہتے ہیں نا ویسے ہی بنا۔ ایک انسان بن جاؤں، ہوا میں اڑنے والا بن جاؤں، عجوبے دکھانے والا بن جاؤں، لوگوں کا ساتھ رات رات بدل دینے والا بن جاؤں، نہیں نہیں انسان بن جاؤں۔ حضرت تھانوی بولتے تھے کہ کسی کو وہ بزرگ بننا ہے، وہ جانا کہیں جاؤ، میرے پاس انسان بننا ہے تو انسان ہی بنو۔ فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو یہ دل کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ پہلے سے اس کے اندر اندھیرا رہتا ہے، اس کو نکالنا پڑتا ہے، پھر ذکر کا نور اس کے اندر ڈالنا پڑتا ہے جب دل اصلاح ہوتی ہے۔ تو حضرت نے جو ہے ایئر کنڈیشنر کی مثال دی کہ وہ خراب ہو گیا تو اس میں گیس بھرنا پڑتا ہے، گیس بھریں گے تو اس سے ٹھنڈک آتی ہے، تو گیس بھرنے کے واسطے پہلے اندر بالکل اس میں سے ہوا نکال کے ویکیوم اس کو بنانا پڑتا ہے، ایک خلا پیدا کرنا پڑتا ہے، پہلے صفائی ہونا، اس کے بعد پھر ذکر کا نور آئے گا۔ 100% گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، اللہ کو پانا آسان ہے کیا؟ اتنی بڑی نعمت، ورنہ کیا ہوگا، کتنی بھی بڑی ٹانکی میں آپ کتنا بھی پانی ڈالو نیچے سوراخ ہے تو اوپر سے پانی گرتا رہے گا، نیچے سے جاتا رہے گا، بھرے گی نہیں. کیا بات ہے، بھری نہیں، سوراخ ہے کیسے بھرے گی. تو اگر گناہ ہے زندگی میں تو جتنا ذکر کرو، جتنے مراقبے کرو، وہ نور آتا ہے پھر چلا جاتا، رکتا نہیں. اور آدمی کے اندر نور پہ نور بڑھتا چلا گیا، نیکیوں کا نور، مراقبے کا نور بڑھتا چلا گیا، تو پھر معرفت الہی کے راستے کھلتے. پانچ روپے کمانا ہے، دس روپے خرچ کرنا ہے، تھوڑا نور لے رہے ہیں، زیادہ اس کو بڑے بڑے سوراخ کر کے رکھ دیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تو نئی شروعات پھر سے ہو رہی ہے، جہاں جہاں بھی ہمارے ساتھی اس کو سن رہے ہیں، سلسلے کے سالکین جو سن رہے ہیں، وہ پختہ آج ارادہ کریں، عزم کریں کہ یہ بغیر منزل کو سامنے رکھے کے، بغیر مقصد کو سامنے رکھے کے، ڈھیلی ڈھیلی چال جو ہے یہ ختم کرنا ہے. بے مقصد چہل قدمی جیسا ہو رہی، مٹر گشتی، یہ ختم کرنا ہے. منزل تک پہنچنا ہے مجھے، نسبت کا نور حاصل کرنا ہے. بیعت ہو کے دو سال ہو گئے، تین سال ہو گئے، چار ہو گئے، پانچ سال ہو گئے، کچھ بنا ہی نہیں آدمی، ایسا نہیں. ٹارگیٹ ہو نہیں بھائی، مجھے منزل حاصل کرنا ہے، ایک ایک سبق آگے بڑھنا ہے، سبق کی پوری پختگی حاصل کرنا ہے، اور تمام سبق تک پہنچنا ہے. اور الحمدللہ جیسے عرض کیا گیا، سلسلہ ایسا پکا ہے، تعلیمات ایسی یقینی ہیں کہ فائدے میں کوئی شک نہیں. آج بھی اللہ کے فضل سے ساری دنیا میں فائدہ ہو رہا ہے، اور زبردست کیفیات والے پیدا ہو رہے ہیں، اللہ کے فضل سے بندگی کی شان والے پیدا ہو رہے ہیں. تو بھائی اپنی انتہا یاد رکھیے، عشق تیری انتہا، عشق میری انتہا. ابھی کیا ہے، تو بھی ابھی نا تمام، میں بھی ابھی نا تمام، مگر نا تمام تھوڑی رہنا ہے. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. تو بھائی جہاں جہاں بھی ہمارے سلسلے کے سالکین ہیں، جہاں جہاں ہیں، اب سستی چھوڑیے، ایک نئے عزم کے ساتھ آج ہی رات میں آہوزاری سے اللہ سے رجوع کریں، اور پوری قوت سے سلسلے کے ایک ایک سبق پر محنت کرنے کا ٹھان لیں. جو ایک سبق پہ ہے وہ ایک ہی پہ نہ رہے، جو دو ہے وہ دو پہ نہ رہے، خوب محنت کریں. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مضبوط راستہ عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اس کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے سب گناہوں کو، کمیوں کو، کوتاہیوں کو اپنے شان کریمی سے معاف فرمائے. اب تک ہم نے اتنا ناراض کر دیا ہے ناقدری کر کے، کہ اب بس اللہ کے کرم سے ہی بچ پائیں گے. اللہ تعالیٰ سے اب تک جو ناقدری ہو گئی، دل سے معافی مانگ کر اللہ کو منانے کی فکر کرنا ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو اس سلسلے کے پورے منافع عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج جو ہے کافی وقت ہو گیا ہے، اس لیے مختصر مراقبہ کر لیں گے. اللہ تعالیٰ آرام سے سب بیٹھ جائیں سکون کے ساتھ، اور ساری کائنات سے، ہر چیز سے ہٹ کٹ کر اپنے ہی کو بھول جائے آدمی، اس طرح سے ہر چیز سے کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں. آرام سے بیٹھ جائیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، اور سر تھوڑا سا دل کی طرف جھکا لیں، پورا دھیان دل کی طرف، اور دل کی توجہ اللہ کی طرف کر لیں، پورا دھیان دل کی طرف جما لیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کا اندھیرا دور ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. دل میں اللہ اللہ کی نیت کرنا ہے، زبان سے نہیں بولنا. گناہ و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گناہ و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے،
خدایا فضل فرما دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے بدل دے میرا رستہ دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بنا لے اپنا بندہ دل بدل لے سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزا جائے مولا دل بدل دے بناؤ پھر سوالا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے دعا فرمائے جیسے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين يا كريم يا الله يا رحيم يا الله يا ودود يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا تواب يا تواب يا تواب يا تواب یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا مزکی یا ارحم الراحمین اے پیارے اللہ اے کریم اللہ آپ سے بڑھ کے پیار والا کون ہو سکتا ہے اے اللہ اے معافی کو پسند کرنے والے اے معافی سے محبت کرنے والے پیارے رب ہم گناہگاروں کو معاف کر دیجیے ہم خطا کاروں کو معاف کر دیجیے اللہ کتنے دن سے اللہ آپ کے اللہ اس نعمت بھرے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں آج تک اللہ بدکاری سے گناہگاری سے بچ نہیں سکے اللہ غفلت کی اندھیریوں سے اللہ غفلت کے گڑوں سے نکل نہیں سکے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیے اللہ آپ کی رحمت کے بغیر اللہ ہم آپ کے غضب سے نہیں نکل سکتے اللہ ہم آپ کی پکڑ سے آپ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے اللہ معاف کر دیجیے اللہ کتنی بار توبہ کی کتنی بار توڑ دیا اللہ اپنے اوپر شرم آتی ہے اللہ زبان اللہ ہلانے کو اللہ ہمت نہیں ہوتی اللہ کیسے معافی مانگے اللہ کتنی بار توبہ توڑ چکے اللہ اب آپ کو چھوڑ کے کہاں جائے اللہ کہاں جائے اللہ آپ ہی تو ہمارے ماوا ہیں آپ ہی ہمارے ملجا ہیں آپ بڑے رحیم ہیں اللہ آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے اس کائنات کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ آپ کو چھوڑ کے کہاں جائے اللہ ہم آپ پر ایمان لائے آپ کے کرم سے آپ ہی کو مقصود بنایا اللہ ہمارے بیڑا پار کر دیجئے اللہ نسبت کا نور عطا کر دیجیے اللہ نسبت کا نور کامل عطا کر دیجیے اللہ اندھیرے سینوں کو روشن کر دیجیے اللہ اندر کی گندری کو نچوڑ کے نکال دیجیے اللہ پھسلتے قدموں کو جما دیجیے اللہ اب تک جو سلسلے کی ناقدری ہوئی معاف کر دیجیے مولا معاف کر دیجیے مولا معاف کر دیجیے مولا اے اللہ آپ کو ناراض کرنے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ آپ کا کرم مشہور ہے، آپ کی رحمت بے انتہا لامحدود ہے، اللہ آپ نے فرمایا تم زمین بھر کے بھی گناہ لے کے آؤ گے میں معاف کر دوں گا، اے اللہ وسیع مغفرت فرمانے والے، اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے، جہاں جہاں بھی اللہ یہ آواز پہنچ رہی ہے، جہاں جہاں آپ کے بندے بنیاں ہاتھ اٹھائے بیٹھے، اللہ حاج رحم کی بھیگ دے دیجئے، اللہ حاج خالی ہاتھ مت نہ اٹھائیے، اللہ اب تک کے سارے گناہوں پاپوں پوری غفلتوں کو اللہ دھو دیجئے، اللہ آپ کی اللہ راہ میں کھڑا کر دیجئے، آپ کی محبت کے راستے میں چلنے کے لیے قبول کر لیجئے، اللہ آپ نے اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے کتنا آسان راستہ ایک ایک سیڑھی آپ نے بتا دی، اللہ اللہ دل و جان سے محبت کرنا آسان کر دیجئے، ذکر کی محنت آسان کر دیجئے، اے اللہ ذکر کے نور کو اپنے اندر بچا لینا ہمارے لیے آسان کر دیجئے، اے اللہ انوارات عطا فرمائیے، ہماری بھوکی پیاسی کمزور روح کو اپنے اے اللہ عالم امر کے انوارات سے روشن کر دیجئے، توانا کر دیجئے، اللہ اے اللہ اے اللہ محنت کی توفیق دیجئے اور محنتوں کے بہترین نتائج دیجئے، اللہ اللہ اپنے قرب کی منزلیں طے کرا دیجئے، اللہ اپنے قرب کے درجات طے کرا دیجئے، اللہ اللہ دور کنارے پڑے ہوئے رہنے سے بچائیے، اللہ 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 لنگڑے پاؤں بن جانے سے بچائیے، اللہ اللہ آگے چلائیے، اللہ آگے چلائیے، اللہ آگے چلائیے، اللہ اللہ آپ نے اپنے کتنے بندوں کو دیا، اللہ دامن بھر بھر کے لے گئے، لے جانے والے اللہ لینے والے لے رہے ہیں، اللہ ہم کو محروم نہ ہونے دیجیے، اللہ ہماری اللہ آپ تو تقدیر بھی بدل دیتے ہیں، اللہ آپ تو دعا سن کے تقدیر بھی بدل دیتے ہیں، اللہ اگر ہمارے حصے میں اللہ اب تک کم ظرفی رہی ہے تو ہمارے ظرف کو وسیع کر دیجیے، اللہ ہمارے ظرف کو گہرا کر دیجیے، اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے اندر ہمارے نفس کے اندر خباثت بھری ہوئی تو اللہ اس کو دور کر دیجیے، اللہ اے اللہ معلوم نہیں اتنی لمبی زندگی میں کہاں ہم نے آپ کو ناراض کر دیا، اللہ کون سا گناہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے کچھ پتہ نہیں، اللہ ایک سے بڑھ کے ایک گناہ ہو چکے ہیں، اللہ آپ کی ناراضگی سے پناہ مانگتے، اللہ اللہ آپ کے غصے سے دوڑ کے آپ ہی کی دامن محبت کو پکڑتے، اللہ آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں، اللہ اے زمین و آسمان کے مالک آپ ہماری رگے جان سے قریب ہے، ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہماری بے بسی کو آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ شیطان کے سامنے ہم کھلونا ہو گئے، اللہ نفس کے سامنے ہم کھلونا ہو گئے، ہم کچھ نہیں کر پا رہے، اللہ 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 ہمارے حال پر رحم کیجیے، اللہ آپ ہماری دعا سن رہے ہیں، ہماری حالت دیکھ رہے ہیں، اے زمین و آسمان کے مالک ہم کو بنانے والے، ہم کو کھلانے والے، ہم کو پلانے والے، اللہ زندگی کی ایک ایک سانس دینے والے، اللہ دعا قبول کر لیجیے، اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹائیے، اللہ اللہ جہاں جہاں اللہ اس وقت ساتھی سن رہے ہیں اور جن جن تک بعد میں بھی آواز پہنچے، اللہ پورے سلسلے میں جڑے ہوئے ساتھیوں کے دلوں کو اللہ پھر سے آباد کر دیجئے، روشن کر دیجئے، اللہ نسبت کا نور عطا فرمائیے، اسباق کے انوارات عطا فرمائیے، اللہ تربیت کی منزلیں طے کر دیجئے، اللہ ہم آپ کے نیک بندوں سے دور پڑے ہوئے ہیں، مہجور پڑے ہوئے ہیں، کس کے پاس تربیت کرانے کے لیے جائے، اللہ راستے بند ہو گئے، اے اللہ کہاں ہم دور پڑے ہوئے ہیں، اللہ اے بادلوں کو بھیج بھیج کے، اللہ ویران اللہ سنگلاخ زمینوں کو تر کرنے والے، اللہ ہم آپ کے نیک بندوں سے دور پڑے ہوئے لوگ ہمارے دلوں کو اللہ سینچ دیجیے، اللہ ہمارے دلوں کو اللہ معرفت کی بارش سے آباد کر دیجیے، اللہ اپنی معرفت عطا فرمائیے، اپنی محبت عطا فرمائیے، اے اللہ سلسلے کے تمام فیوز عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو کامیاب کر دیجیے، اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرمائیے، اللہ جو روزی سے پریشان ہے اللہ ان کی روزی کا انتظام فرمائیے، اللہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے معلوم ہے کہاں کہاں آپ کے بندے اللہ پریشان ہے، اللہ اللہ کمائی کے اسباب بند ہو گئے، اللہ
اے اللہ مدنی کی راہیں خشک ہو گئی، اے اللہ جہاں جہاں آپ کے بندے پریشان ہیں خاص طور پہلے ایمان، اے اللہ اور ہمارے ساتھی اللہ سب کے اللہ، اے اللہ روزی کے راستے کھول دیجئے، بابر روزی عطا فرمائیے، اے اللہ دلوں کی حیرانی پریشانی دور کر دیجئے، اے اللہ ایک لمبے وقفے تک گھروں میں بیٹھ کر معلوم کیا کیا نیوز سن سن کے اللہ، اے اللہ دل مایوس ہو گئے، اے اللہ طبیعتیں حیران ہو گئی، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس سب باطل سے ہمارے دل کو پاک کر دیجئے، آپ کی محبت کی چاشنی عطا فرمائیے، آپ کے ذکر کی مستی عطا فرمائیے، آپ کے دین کا یقین عطا فرمائیے، اللہ آپ کی دین کی اللہ پابندی اور اس کی تبلیغ اور دعوت کی توفیق عطا فرمائیے، طبیعتوں میں جوش اور خروش عطا فرمائیے، اے اللہ پوری عبادتوں میں تازگی عطا فرمائیے، اے اللہ اللہ مایوسی کے دروازے بند کر دیجئے، اے اللہ راستے کھول دیئے سب بھائیوں کے سامنے، اے اللہ جو جو تنگیاں ہیں سب دور فرمائیے، اے اللہ جن جن دعاؤں کی ضرورت ہے ہم نہیں کر پا سک رہے، اللہ وہ پوری دعائیں ہمارے لیے قبول فرما لیجئے، سلسلے کا فیض عطا فرمائیے، بیت کی برکتیں عطا فرمائیے، آخری سانس تک اللہ بیت پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔